اور وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَيُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تین چوتھا شبہ، عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے اور خدا کا بیٹا ہونا خود عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے ثابت ہے، کیونکہ تنگی کی گھڑیوں میں انہوں نے اللہ کو کہا اے میرے ابا، اور اللہ نے ان کو پیار سے کہا اے میرے بیٹے. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کی ابنیت الوہیت یہ منقہ ہے انجیل میں اور اشارتاً قرآن میں. جواب، یہ انجیل میں دس البغات ہے. کیا ہے؟ ناکارہ لوگوں کی دس ترازی ہے، تحریف کی وجہ ہے، ورنہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے عبد خاص ہے اور حق تعالیٰ نے ان کو کہا ہے ان ہو الا عبد انعمنا علیہ، خالص بندہ ہے جس پر ہم نے نبوت کی نعمت کی. ان ہو الا عبد انعمنا علیہ، اس کے دو جوابات دیے جاتے ہیں. یہ مسئلہ ذرا خطرناک تھا. ایک جواب اجمالی ہے کہ یہ دس البغات ہے. کیا چیز ہے؟ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اس قسم کے الفاظ اگر ہے تو متشابہات میں سے، اور متشابہ محکم کا تابع ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خدا کو ابا کہا، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو یا اے میرے بیٹے کہا، اس سے ثابت ابنیت و جزیت نہیں ہوتی. استاد شاگرد کو کہتے بیٹے، بیٹا کہتے میرے روحانی والد ہے، تو اس سے کوئی رشتہ اس کی ماں کے ساتھ ثابت ہوتا ہے؟ کمکلو، یہ تو کائنات کے اندر کلام کا گفتگو کے آداب ہے، اس قبیل میں سے ہوں گے. اور اگر اس کو حقیقت کی نگاہ سے دیکھیں تو متشابہ ہے، اور متشابہ میں پڑھنا نہیں، اس کے روگ نہ نکالنا، بلکہ اس کو محکم کا تابع کرنا ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. ایک شبہ ان کو یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور تھی اور اس پیغمبر کی تعلیمات اس کے برخلاف ہیں. جواب، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. وکلمہ ایک ہے، دین ایک ہے، عقید توحید انبیاء کا مشترک سبق ہے. کیسی غلط باتیں کرتے ہو؟ یہ پانچ شبہات اس وقت سامنے آئے جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سن 6 ہجری میں مشرکین مکہ کے ساتھ صلح حدیبیہ کرنی پڑی، اور آپ کو صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین جو دشمن تھے ان سے تھوڑا سا وقت ملا، آپ نے اس سے فائدہ اٹھایا اور بادشاہان عرب و عجم کو خطوط لکھے، والانامے لکھے، مکاتیب لکھے، اور ان کو آگاہ کیا کہ میں نبی برحق آ چکا ہوں، ایمان لاؤ. یہ چند خطوط کہیں انظر شاہ کو ملے تھے، اس نے اس کا ترجمہ کیا. او دم دم چی نورزی اور لاسا چی خامارتا اگور چمیارتا. مجھ سے ملاقات میں نے کہا آپ کو خطوط کا پتہ نہیں کل کتنے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کتنے ہیں؟ میں نے کہا 75 ہے. پشاور کے شیخ العزیز مولانا سنجان مرحوم ہمارے دوست، ان کو بہت تعجب ہوا. میں نے کہا تعجب ہر اس شخص کو ہوتا ہے جو آگاہی نہیں رکھتا. میں نے کہا سب سے پہلے اس موضوع پر کتاب لکھی ہے محمد ابن جعفر دیبلی نے، اس کراچی کا عالم ہے، 322 میں فوت ہوا ہے، تہاوی کا ہم اثر ہے لیکن ان سے پہلے فوت ہوا ہے. امام محمد ابن جعفر دیبلی نے کتاب لکھی مکاتیب النبوی، اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے پیغمبر نے کل 344 آدمیوں کو خط لکھے.
کتنے آدمیوں کو؟
وہ کتاب پشاور جا کے مولانا کو میں نے دے دی، بہت خوش ہو گئے، انتہائی شکریہ ادا کیا، الاحسن کے لیے مضمون لکھا، اور فرمایا کمال ہو گیا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگوں کا علم کیا ہے. سات خطوط شائع کیے حضرت شاہ نے، سات خطوط، 75 کا مخروم نسخہ مولانا عبدالرشید نعمانی لایا تھا، اور کامل نسخہ محمد ابن جعفر دیبلی کا مکاتیب النبوی کے نام سے، اس میں 344 افراد ہیں، سب بادشاہان نہیں، ذمہ داران قوم قبیلہ زعماء ملت، ان کو آپ نے خطابات کیے، خط لکھے. مدینہ منورہ کے قریب میں ایک جگہ تھی نجران، وہاں عیسائیوں کی ایک متمول حکومت تھی، مالدارات تھے بڑے. ایک خط آپ نے وہاں لکھا، ان لوگوں نے خط کے پاداش میں تحقیق حال کے لیے 70 آدمی بھیجے. یہ لوگ بارگاہ نبوت میں اس شان سے پیش ہوئے کہ فاخرانہ لباس تھا، عمدہ قسم کی زیورات زیبتن کیے ہوئے تھے، اور ٹاٹ پاٹ سے آ گئے، 70 کے 70 آدمی بیٹھ گئے. آپ نے ان سے کہا تم سب سے تو بات کرنی مشکل ہے، آدمی متعین کرو مجھ سے گفتگو کے لیے، باقی خاموش رہو. انہوں نے 14 آدمی متعین کیے، 14. آپ نے 14 کے 14 کو ایک وقت میں بات کرنے کی اجازت دی. ٹھیک ہے، اس وقت جبریل آئے اور انہوں نے سورۃ آل عمران کی ابتدائی 87 آیات آپ کو تسلی دی کہ میں ساتھ رہوں گا، اللہ تعالیٰ کا پیغامات لے کر کے آیا ہوں، یہ سوال کرے جواب حاضر ہوگا. اور تفسیر السراج المنیر میں خطیب شیربینی نے لکھا ہے کہ حضرت اقدس کو جبریل نے کہا ان کے سوالات جو انہوں نے بنائے ہیں وہ ہمیں معلوم ہیں، اس کے مطابق جوابات حاضر ہیں. وہ سوال کرتے تھے اور حضرت سورۃ آل عمران کی آیت پڑھتے تھے. اس طرح ابتدائی 87 آیات نجرانی عیسائیوں کے جوابات کے طور پر نازل ہوئے. حافظ ابن کثیر نے بھی تفسیر میں لکھا ہے اس سے ایک مسئلہ اور معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں عیسائیت جو پھیل دیے سلطنت کے زور پر، بش کیوں اسرائیل کی مدد کر رہا ہے کہ بیت المقدس کمزور ہو جائے، وہاں کے مسلمان، بش کیوں پاکستان کو ختم کرنے کے در پہ ایران اور سعودی عرب کو، تاکہ مسلمان جس کی وجہ سے مضبوط ہے مضبوطی ختم ہو جائے. بش نے کیوں افغانستان کی اسلامی حکومت، عراق کی مقتدر حکومت سبوتاز کی، کیونکہ یہ اسلام کی عظمت کی جگہ تھی. الف لام میم اللہ عالم بمرادہ. اللہ، بعض علماء پڑھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الذی خلق الانسان، الرحمن الذی انزل التوراۃ والانجیل، الرحیم وانزل القرآن علی محمد. یہ مناسبات ہے، شیخ القرآن مولانا عبدالحادی شاہ منصوری فرماتے تھے بسم اللہ الذی ارسل محمدا بعدما جعلت النصارى ولدا للہ فرد علیہم بدلائل التوحید. الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہے نہیں معبود مگر وہی،
الحی القیوم زندہ ہے اور زندہ رہے گا.
اشارہ ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ آج زندہ بھی ہے اور فرشتے تو ایک نہ ایک دن تو مریں گے.
القیوم وہ قائم دائم ہے.
اشارہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بوجہ ابدیت کے دیر تک زمین پر نہیں رہ سکے.
نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدی.
اتاری آپ پر کتاب حق کے ساتھ جو تصدیق کر رہی ہے اگلی کتابوں کی. قرآن کے لیے نزل کہا کیونکہ تدریجن آیا.
وانزل التوراۃ والانجیل
اور وہی خدا اتار چکے ہیں تورے تو انجیل من قبل اس سے پہلے. ہدل للناس وہ بھی ہدایت تھی لوگوں کے لیے.
وانزل الفرقان اور اس قرآن اس اللہ نے اتارا ہے معجزات.
ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید.
بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کے ساتھ ان کے لیے عذاب ہوگا سخت.
واللہ عزیز ذو انتقام
اور اللہ غالب اور بدلہ لینے والا ہے.
اصل میں انہوں نے کہا کہ قرآن کیسی کتاب ہے تو فرمائے نزل علیک الکتاب بالحق ضرورت اور مصلحت کے مطابق نازل ہو رہی ہے. پھر انہوں نے کہا تورے تو انجیل کو مانتے ہیں نہیں. فرمایا وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ہدل للناس جب تک قرآن نہیں آیا تھا تو وہی ہدایت کی کتابیں تھی.
پھر انہوں نے اشکال کیا تھا کہ فرق کیا ہے. فرمایا وانزل الفرقان
فرق بالکل موجود ہے آنکھیں کھولوں ذرا. اس کی تعلیمات تمہیں خود پتہ نہیں ہے اور قرآن اول سے اخیر تک ہدایت کا گنجینہ ہے کوئی بات چھوٹتی نہیں اسے.
پھر ان کو اشکال تھا کہ ہم تو مانتے نہیں ہیں.
جواب تم کافر ہونا. ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام.
پھر یہ کہ حضرت عیسیٰ مسیح کے بارے میں کچھ بات چیت ہو گئی ہے کہ وہ کیسے غائب ہو گئے. وہ خدا کا بیٹا نہیں ہے تو کون ہے. جواب دیا گیا ان اللہ لا یخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء.
بے شک اللہ سے چھپ نہیں سکتی کوئی چیز زمینوں میں نہ آسمان. اللہ کو سب پتا ہے. جب وہ یہاں تھے بحکمت الہی تھے اور جب وہ یہاں سے روح اور جسم سمیت آسمانوں پہ اٹھائے گئے حکمت الہی متقاضی تھی. یہ خدا کی علم خدائی کا مسئلہ ہے.
پھر ان کو اشکال یہ تھا کہ وہ پیدا کیسے ہوئے مائی مریم کے بطن سے بغیر مس سے بشر کے.
جواب والذی یصورکم فی الارحام.
اللہ وہ ہے جو تمہاری شکلیں بناتے ہیں رحموں میں بچدانیوں میں.
کیف شاہ جیسے چاہے. بھائی عیسیٰ علیہ السلام بھی اس نے پیدا کیا. آدم علیہ السلام بھی اس نے پیدا کیا. سارا جہان وہ پیدا کرتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو تم اس کو معبود سمجھنے لگے. شرم نہیں آتی.
لا الہ الا هو العزیز الحکیم.
نہیں ہوتا ہے معبود مگر وہ جو غالب اور حکمت والے ہو. تو عیسیٰ علیہ السلام تو مغلوب ہو گئے اور یہودی ظالم بادشاہ کے ڈر سے حق تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور آسمانوں پہ اٹھا لیا.
یہ قرآن اس کے مسائل واضح ہیں.
هو الذی انزل علیک الکتاب.
اللہ وہ ہے جس نے اتارا آپ پر کتاب.
منہ آیات محکمات ان کی آیتیں پختہ ہیں.
محکمات کا معنی پختہ.
اور جب یہ متشابہ کے مقابلے میں ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے معلوم المراد اور متشابہ کے معنی ہوتا ہے غیر معلوم المراد.
ہن ام الکتاب یہی بنیادیں ہیں آسمانی کتاب کی. محکمات تعلیمات محکمات سے نکلے گی. حلال و حرام محکمات سے نکلے گی. عقیدہ محکم پر قائم ہوگا. کبھی بھی متشابہ سے فرائض نہیں نکلتے. کبھی بھی متشابہ آیات پر عقیدے کا. یہاں تک کہ علماء دین فرماتے ہیں کہ تقدیر کی آیات محکم ہے اور کیفیات متشابہ ہے، اور کیفیات جاننا ضروری نہیں ہے، تقدیر پر مجمل ایمان لانا ضروری ہے.
وأخر متشابهات،
اور کچھ اور ملتی جلتی ہے، یعنی غیر معلوم المراد ہے. یہ جواب سمجھ رہے ہیں؟ جواب اس لیے پہلے فرمایا اللہ نے محکم آیات بھیجی. عیسیٰ نے کبھی نہیں کہا کہ میرا خدا، میرے ابا جان، اور خدا نے کبھی بھی نہیں کہا ہے کہ میرے بیٹے. یہ مسئلہ بالکل واضح ہے. اگر کبھی یہ الفاظ آئے ہیں تو پھر وہ متشابہ ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے. سورت کو کیسے ما سبقہ سے جوڑ دیا، وہاں تھا فی قلوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، اور یہاں فرمایا کہ ان میں سے ایک فرقہ عیسائیوں کا بھی ہے جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، پس وہ اتباع کرتے ہیں وہ جو متشابہ ہے اس سے. ابتغاء الفتنہ، دی فتنہ ڈھونڈتے ہوئے. وابتغاء تأویلی، اور اس کا مطلب معلوم کرتے ہوئے. وما یعلم تأویلہ الا اللہ، اور نہیں جانتے اس کا مطلب مگر اللہ. درست بات یہ ہے کہ یہی پر وقف ہے. جلالین وغیرہ نے جو خرافہ پیدا کیا، اس خرافے کی کوئی حقیقت نہیں. آئیس والراسخون فی العلم پر وقف کریں. وما یعلم تأویلہ الا اللہ، یہی وقف ہے. کیونکہ راسخین کے دو منصب نہیں، ایک ہوگا. ایک یہ ہے والراسخون فی العلم، اور وہ جو پختہ عالم ہے، پختہ عالم جو قرآن پورا جانتا ہو، سنت سے آگاہ ہو، اور فقہ میں دسترس رکھتا ہو. اب پختہ عالم نہیں ہے، ایک پیر ہے، بڑا شوقین پیر ہے، ہر ملک میں جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں مجھ سے بیعت ہو جاؤ. اور ایک حدیث کا ہی اس کو نظر آ گئی ہے قاضی ایاز کی شفا میں، اس حدیث کی شرح لکھی، اور اس میں لکھا ہے میرے اوپر علم کے دروازے کھل گئے بہت زیادہ. لیکن حدیث جو جس کے دروازے اس پر کھل گئے وہ جھوٹی حدیث ہے. محدثین کا فیصلہ ہے کہ وہ مغزوب اور موضوع ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ پیران طریقت کے ہاں کوئی خیر نہیں ہے، وہ معروف بشر ہے، معروف بشر ہے. مجھے بھی کتاب بھیجی، میں نے جب وہ حدیث نکالی اس کے سامنے تو میری طرف دیکھنے لگے. میں نے کہا یہ حدیث علی الاطلاق وضع اور کذب ہے. جلال الدین سیوطی جیسا آدمی جس سے شکوہ ہے کہ وہ کمزور کو بھی صحیح کہتے، اس نے بھی کہا ہے کہ اس کے جھوٹے ہونے کے علامات واضح ہیں. لیکن پیر اتنا اندھڑا ہے کہ اس کو نظر نہیں آیا بھائی کوئی صحیح حدیث مشکات سے، ریاض الصالحین سے لے لیتے اور اس کے دروازے اپنے اوپر کھول لیتے. دروازے بھی کھولتے ہو اور پتہ نہیں کس چیز کے کھولتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ خوشبودار ہوا کے بجائے گٹر لائن کا مینہول اپنے اوپر کھول لے. کیونکہ حدیث موضوع کا بیان کرنا گناہ کبیرہ ہے. الا ببیان وضعہ، یہ بتانا پڑے گا کہ یہ حدیث رسول نہیں ہے، پیغمبر اسلام پر جھوٹ کہا گیا، یہ کبھی بھی پیر نہیں کہے گا. فلاں کتاب میں موجود ہے، موجود تو ہوتی ہے. ان تتبعون الا رجلا مسحورا، پیغمبر کو جادوگر کہا گیا، قرآن میں مذکور ہے، مگر یہ قول فرعونیوں کا ہے، کفار کا ہے. یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے کس کا قول ہے یہ تو پتہ کرے. یہی کمزوری ہے پیران طریقت میں کہ ان کا علم کچا ہوتا ہے. والراسخون فی العلم، اور جو پختہ ہے علم میں. یقولون، وہ کہتے ہیں آمنا به، ہمارا ایمان متشابہ پر بھی ہے. کل من عند ربنا، سب ہمارے رب کے ہاں سے ہے. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں سمجھ سکتے ان باتوں کو مگر عقل والے. علم کے ساتھ عقل ضروری ہے. اگر علم کو انسان سمجھے آپ، بنی آدم، تو عقل اس کے لیے لباس سمجھے، کرتا شلوار ٹوپی پگڑی. صرف یہ نہیں کہ ان کا یہ عقیدہ ہے، اللہ سے ہدایت اور ثابت قدمی مانگتے ہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا، اے پروردگار ٹیڑے نہ کر ہمارے دلوں کو. بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت دی. یہ بھی خطرناک بات ہے کہ ایک آدمی پہلے گناہ سے بچتا تھا اور اب نہیں بچتا. گانے سننے لگا، ساز اور ٹنگ ٹکور سننے لگ گیا، توبہ توبہ. اس میں اثر ہے، دلوں کو متوجہ کرتا ہے، لیکن اس اثر میں گناہ کا جذبہ غالب ہے اور خیر کی طرف آمد کم. سحر اور جادو کیوں ناپسندیدہ ہے؟ دینی کلمات سے دوری ہوتی ہے، اس میں دینی کلمات سے دوری رہتی ہے. میں نہیں کہتا ہوں بنسری بجے، ایسی بنسری بجوا کے دکھاتا ہوں زار و قطار روئیں گے، زار و قطار. اوئے اور ایسا ڈول بچ سکتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا اور آپ ناچ رہے ہوں گے، ہائے 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 ناچ رہے ہو، پتہ نہیں چلے گا. صوفیہ کرام غریب ضعیف القلب ہے، ضعیف الزام ہے، وہ مبتلا ہو گئے. اور علماء انبیاء نے، پیغمبر نے سچ کہا، یہ میرے لوگ ہیں، میرے ہمارے جانشین ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں اربوں کربوں درود و سلام اللہ نازل فرمائے. سب سے ہٹ کر آپ نے کہا ان العلماء ورثت الانبیاء، میرا منصب نبوت پر یہ غیرت کریں گے. نہ بابا ڈول نہیں بجوانے، رہنے دو، بنسریاں نہیں بجوانی، ہمیں سب پتا ہے، ہم تمام بزرگوں کو جانتے ہیں جن کا یہ کام ہوا ہے، ان کی عظمت کو سلام. لیکن یہ ان کا عذر تھا، تکلیف تھی، کمزوری تھی. میں سبق پڑھتا تھا حضرت الاستاذ مولانا لطف اللہ صاحب سے، ان کی مسجد بالکل دریا کے کنارے ہے، سامنے دریا پار عصر سے مغرب تک ایک بنسری بجتی تھی، وہی وہی توبہ توبہ. استاد صاحب نے مجھے کہا دپس لاٹ سوک دے ماتے عرص خراب تو راب کر مجھے رواں گڑبڑ. میں پل سے چلا گیا وہاں مسجد کے ساتھ، نیچے آیا بنسری والے سے ملاقات کی، ہاتھ ملایا، بیٹھا اس کے ساتھ گپ شپ. کیا ہوا ہے؟ کہا ایک ہی سانے ہمیں، میری بیوی، پانچ چھ بچے، بھائی، والدین سب فوت ہو گئے، صرف میں رہ گیا اور کوئی نہیں تھا. میں اپنے دل کی تسلی کے لیے آبادی سے نکل کر جنگلوں میں بنسریاں بجاتا ہوں. میں نے آ کے حضرت الشیخ کو بتایا، حضرت الاستاذ دار و قطار روئے اور ان کے مرحومین کے لیے خوب دعائیں مانگی. میں نے کہا سامنے ایک بزرگ عالم ہے، بہت بڑے کامل ولی ہے، آپ جب بنسری بجاتے ہیں اس میں بہت اثر ہے، ہمارے استاذ دار و قطار روتے ہیں. اس نے کہا کل سے یہاں نہیں بجاؤں گا، ایک اور جگہ بتائی، وہاں چلا گیا. میں نے بہت مہربانی ہوئی. اوہ بھائی بنسری میں اثر نہیں ہے، سام پاتا ہے اس کے لیے، بین بجانا شروع کرے سام نوچتا ہوا، اور کالا ناگ جو ہے غصے میں منہ میں جھاگ بنا کے، کون ہوتا ہے تو میں چیڑنے والا. جب وہ آتا ہے تو سپیرا سمجھ لیتا ہے کہ یہ نہیں، دم میں نہیں آئے گا، یہ مارے گا مجھے. تو قابل سپیرا خود پیچھے ہٹ جاتا ہے، کسی اور کو اشارہ کر لے کہ مارو، سپیرے خود نہ مارا کرے ورنہ دم ختم ہو جائے. ہمارے جہانگیرے میں ایک خاندانی لوہار تھا، وہ فوج میں پلمبر تھا. حضرت اقدس مولانا عبد الغفور مدنی رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہو گیا تھا. مولانا عبد الغفور مدنی مدرسہ امینیہ دہلی کے فارغ تھے، اچھے عالم تھے، نیک صالح بزرگ، نیک صالح بزرگ. مجھے حضرت کی زیارت نصیب ہوئی. اس زمانے میں دیوبندی اتنے پختہ نہیں ہوتے تھے، وہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ لیتے تھے، کہیں کڑے بھی ہو جاتے تھے، ضرورت ہوئی تو مزار پہ بھی چلے جاتے تھے. یہ تو اب پوزیشن ٹائٹ ہو گئی اور سب بہادر لوگ میدان میں آ گئے، کیونکہ انہوں نے بہت سختی شروع کی، زیادتی کر دے. میں کراچی میں ان علماء کو اب بھی جانتا ہوں، وہ خفا ہوتے ہیں کہ اب ہمارا نام لیتے ہیں جو دعا میں ان اللہ و ملائکتہ پڑھتے تھے ہمارے لوگ بریلیوں کو خوش کرنے کے لیے. اب کوئی پڑھ لے ذرا، پڑھ کے دیکھے ہمارے طالب علم اور ہمارے نمازی نماز دوبارہ پڑھیں گے کہ یہ بدعتی ہے. کیوں بدعتیوں کا کام کیوں کر رہے اپنے مسلح پر؟ لوگ مجھے کہتے ہیں آپ نے کیا کام کیا، میں نے کہا اتنا کام کیا کہ الحمدللہ اپنوں کو مضبوط کیا اور پرایوں کو قریب لانے کی کوشش کی. وہ ہم اسکول پڑھتے تھے تو وہاں پر چولے بیچتے تھے، چولے سمجھتے ہیں گنگڑی، وہ چولو والا ایک مستی کا آواز نکالتا تھا، اوخرئی دا گنگڑی، الگ پہ خشتکی گی اور زوان پہ مضبوطی گی اور بڑھاپا پہ زوانی گی. یہ چولے کھاؤ لڑکا خوبصورت ہو جائے گا، جوان مضبوط ہو جائے گا اور بوڑھا واپس جوان ہو جائے گا. خدا کی قسم میں نے ایک معتبر آدمی کو دیکھا میرا کمڑا دھوانو را چوکھرو گورے کے منگم دھوانا انشو وے جسے پیو رزن زوانی گی سلویخ رد بخری وے سلویخ رد براوی تیرو خیار نمنور دن پلارو وے اخرائی دا گنگڑی الگ پہ خشتکی گی اور زوان پہ مضبوطی گی اور بڑھا پہ زوانی گی. تیرو خیار ہیڈ ماسٹر سے ورتے کہ دادی بیا ہوئے دس سال چل بس ہو کب پچے ساتھ تیر شو ہیڈ ماسٹر سے ہوئے الگ فقیر والدارا پرشاہ گوڑی چرانا جادو پکے بل ارچا پتے خوڑا تھا. اللہ اکبر و کبیرہ. کیا قصہ سنانے لگا بیچ میں؟ ہاں وہ حضرت مولانا عبد الغفور مدنی کا انتقال ہو گیا تو وہ لوہار جو پلمبر تھا فوج میں وہ کسی بدعتی سے بیعت ہو گیا، اور عقل مند اتنا تھا وہ لوہار پیر، عقل مند اتنا تھا. میں نے کہا زیرا استاد آپ نماز با جماعت میں نہیں آتے، میں تو ساری رات نفلے پڑھتا ہوں اور حضرت صاحب کے وظیفے کرتا ہوں، میرا تو بہت ثواب ہے، جماعت کا ثواب یہ غریبوں کو مل جائے تو اچھا ہے. خرتا ہو رہا اس کا یہ خیال تھا کہ اگر میں آ گیا نا میرے پاس تسبیح کا بڑا بیل ہے اور داڑھی میری یہاں تک ہے اور زلف ہے تو شاید سارا ثواب مجھے مل جائے. میں دالا ہوا دالا ہوا مان دے رہا منچ میں گوئے میں تمبور منچ میں گوئے دلا پکم لے رہا دے ذرا پریم رہی معشوم بھائی ترا خبر گندا کا دالا سوئی وے کزر عالم نہ ثواب بٹول مت میرا اسے کزر اعظم جمع نہ کونا. خیر جی استاد محترم مولانا عبدالحنان صاحب سے ترجمہ قرآن پڑھتے تھے. استاذ کو میں نے کہا یہ اذان سے پہلے جہانگیرے میں صلاۃ السلام پڑھنے لگا، آپ کون سے دار العلوم دیوبند سے پڑھ کے آئے؟ ویلکا رامی جیسے چلے جو کھڑے یہ رجی پیغمبر میں نے سلام دینا بدخ بنی مولانا گلیش میں دادا گلی کے دو وقت تو اور تر جی دادا بدتیانو طریقہ دا. ایک جنازے میں میں نے جنازہ پڑھایا، تقریر کی، دو چار جملے اس پر کسے تو سانپ اس کے ہاتھ میں تھا، ایک سانپ گلے میں ڈالا ہے سپیرا بنا ہوا تھا ایک سانپ ہاتھ میں. اگر کسی میں توحید کا بہت زیادہ جذبہ ہو تو خدا کی اس مخلوق کو ذرا ہاتھ میں لا لے. تو میں نے کہا اگر اس سے دین بنتا ہے تو جو سپیرے ہیں ان کے پاس چار چار سو سانپ میں اس جیسے آپ بھی نہیں رکھ سکتے. وہ گھر چلا گیا، میں اپنے گھر آیا، شام کو عوامی گاڑی میں بیٹھ گیا، دو دن بعد کراچی اترا. جب یہاں اترا اسٹیشن پر ساتھیوں نے بتایا آپ کے وہاں سے نکلنے کے بعد زیرا الدین استاذ کو سانپ نے ڈسا انتقال ہو گیا. میں دیکھے توحید کی برکت، جو موحدین کے ساتھ جھگڑے گا وہ دیر تک نہیں رہے گا. سانپ کے خدا نے سانپ کو کہا نا. سانپ کے خدا نے سانپ کو آٹو دے دیا پکڑے تھے، چنانچہ اس کا پالا ہوا ایک سانپ تھا ایک بالش، وہ جب اڑتا تھا زمین سے اس کے ساتھ گھر میں کھیلنے لگا اسی وقت گھر جا کے، اور اسی نے اس پر حملہ کیا اور حملہ کرنے کے بعد وہ انتقال کر گیا.
اور انتقال کیسے ہوا اور دفن کیسے ہوا، قبر اس کی دوبارہ کھل گئی ہے. وجہ اس کی یہ تھی کہ اس قبر کے سیدھ میں پرلے کھائی کے آگے مشین لگی تھی چپس کی، پتھر پستے نا گڑزک تگڑزک گڑزک تگڑزک. یہ ادم رشتہ دار نہ کہ بولا نہیں خدائی بخی وہ ظالم بچو زیرابدین قبر کے ولاڈ دے وہ زر کئی ہو زر کئی ہو زر کئی وہ ظالم بچو نو جندے سڑے بو خاک کڑا دے زکا حال تو مشین چلے دو اور جو دل کا خزی سرا جو تو بار تو بنا سرو. استاد مولانا عبدالحنان کے پیچھے لوگ آئے جی زیرابدین استاد قبر میں کھڑے کہ جلدی کرو. حضرت نے کہا جب کھڑے تو نکالو نکالو. او جہانگیرہ اور نواں قلعے تو ڈیر اور ڈیرے ویرے سب جمع ہو گیا، اللہ کو آدمی جمع ہو گئے. اب جب قبر کھل گئی تو اب تو شرم بنے گی. نہ کہ بلا نے کہا صبر صبر مجھے جانے دو، میرا دوست ہے. اس کی بیوی پگڑی لاٹھی کرتا شلوار لے کے آئی کہ یہ پہن کے آئے. اس نے مجھے بتایا یہاں ہمارے یہاں ٹھہرا تھا کہ قبر سے بدبو آ رہی تھی، لاش پٹی ہوئی تھی. کہا میں نے کہا اوہ بڑی دیر ہو گئی، ابھی ابھی دم دے دیا، اللہ نے اس کو جنت دی، دعا کر لے دعا کر لے. دعا کہ جی دعا عورتوں کی دعا خلق دعا کا خلق بشاش ہو. ایسے ملومنس کیسے خدے شرمول ہو زکا بھی دیتی ہوں بے داتے کو بھی دیتی. میں سمجھتا ہوں اعتقادی نہیں تھا، صرف دیکھا دیکھی کرنے لگا تھا، کیونکہ گاؤں میں تو علماء دیوبند ہی کا شاگرد تھا وہ. تو اگر واقعتاً فساد عقیدہ نہ تھا عملی تھا تو اللہ تعالیٰ ان کے اور ہم سب کے گناہ معاف فرمائے، اور ان تکلیفوں کے بعد اللہ ان کو بھی جنت الفردوس اور مغفرت نصیب فرمائے. اچھا گمان کرتے ہیں، اس زد میں آیا ہوا تھا. تو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، اے پروردگار نہ ٹیڑے کر ہمارے دلوں کو بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت دی، ہدایت کے بعد پھر گمراہ ہونا. وہب لنا من لدنک رحمہ، اور دیجئے ہم کو اپنے ہاتھ سے مہربانی. انک انت الوہاب، بے شک آپ سب کچھ دینے والے ہیں. آپ وہاب اور جو ایک اللہ سے مانگنے والے ہیں اور ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں وہ پھر وہابی ہو گئے، اور جو ان کو برا کہے ان کے دماغ میں خرابی ہو گئی. وہاب محمد ابن عبد الوہاب النجدی، اس کے بھائی نے اس کے خلاف کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے لمعت الشہاب. لمعت الشہاب فی ترجمت محمد ابن عبد الوہاب. اس کتاب میں لکھا ہے کہ جو محمد ابن عبد الوہاب نجدی کے ساتھ ہو جاتا تو اس کو کہتے ہیں داڑھی منڈا کے آؤ، یہ پہلی والی داڑھی مشرکانہ ہے، اس پر شرک اور بدعت کی غلاظت لگی ہوئی ہے. آئی سوال، یا یہ کہ 100 درہم دے دو، 100 دینار دے دو، یہ بہت زیادہ جرمانوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی کے بال خلاف شرع ہے تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ بال ٹھیک کر لیں، اگر خلاف شرع بال نہیں سنت بال ہے تو ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم اس کو کہیں بال منڈا کے آ جائے، غلط بات ہے. سزا کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سنت کے خلاف سزائیں نافذ کریں، یہ کہہ سکتے طالب پر واضح کریں. دینی مدرسوں کے طلباء تو شیر و شکر ہے اور مطیعین ہیں، لیکن ہمارے جو تفسیر کا اعلان ہے اس میں اسکول کالج یونیورسٹی کے لوگوں کے لیے بھی ہے، ان کے نام نے اس وقت داڑیاں رکوانی ہے نہ ان کے بال کٹوانے. قرآن خود ان کی اصلاح کرے گا. 40 دن کے لیے ہم نے ان کو قرآن سنانا ہے، شریک کرنا ہے، ان کی پردیداریاں نہیں کرنی ہے، نہ اجازت ہے کسی کو بھی. ان کے بارے میں یہ تخفیف اس لیے ہے کہ وہ دنیا کے افراد ہیں، وہ آئے بیٹھے توحید سنیں، عقیدہ درست کر لے، بدعتیوں کو خدا کے دشمنوں کو پہچانے، انشاءاللہ تعالی قرآنی تعلیمات کی برکت سے جب ہدایت کامل ہو جائے گی خود بخود رائے راست پکڑیں گے. ان کا یہاں آنا یہ خوشخبری ہے اور نیک دلی ہے انشاءاللہ تعالی. اور طلبہ چونکہ دینی مدرسوں کے ہیں اور سرمایہ ہے اور اصل مخاطب ہمارے وہی ہیں, اگر ان کے سر کے بالوں میں خلاف شرع بات ہے تو پھر ان کو تنبیہ ضروری ہے, اور اگر خلاف شرع بات نہیں ہے تو بلا وجہ ان کے بال وال کٹوانے کی بھی ضرورت نہیں. اس میں دونوں مسئلوں کی وضاحت ہو گئی, ان کے بارے میں بوجہ اہل دنیا ہونے کے قدر نرمی ہے اور آپ کے بارے میں قدر تنبیہ شدید ہے. اگر آپ کو کوئی استاد یا ناظم صاحب کہے تو آپ ان کی اطاعت کر لیں, فرمان برداری کر لیں, انہوں نے آپ کے لیے بہتر جانا ہوگا, کبھی بھی بدگمانی نہ فرمائیں. انہیں چاہیے کہ وہ مسائل سے نہ ہٹے اور جو یہاں سے بیان ہوتے اس کے مطابق چلے, اور آپ کو چاہیے کہ جن سے آپ داخلہ کرواتے ہیں وہ آپ کی تربیت نگرانی میں ہیں, ان کو خیر خواہ سمجھیں. ان کی تعلیمات یا ان کی وقتی ہدایات ان کو آپ اپنے لیے تکلیف دہ نہ سمجھیں. ظاہر اصلاح تو تبھی ہو سکتی ہے جب قدرے چیزیں تبدیل ہو جائیں. اے پروردگار, مٹ ٹیڑے کر ہمارے دلوں کو بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت دی, اور دیجئے ہم کو اپنے ہاں سے مہربانی, بے شک آپ سب کچھ دینے والے. اللہ سب کچھ دے دے گا. قرآن مجید آپ کو ابھی تک نہیں ملا ہے, اس پر ادارہ شرمندہ ہے. رات کو بھی پریس والے آئے تھے اور میں نہایت ناراض رہا ہوں. آج نہیں کل رات کو دینے کا وعدہ کیا ہے, اب تقسیم جب بھی ہوگی تو راتوں کو ہوگی کیونکہ دن میں بہت ٹائم لگتا ہے. بہرحال اس سال گویا کہ یہ ایک فحش غلطی خود ادارے کے نظم و نسق میں ہو گئی. تفسیر شروع کرنے سے 15 دن پہلے تیار ہونا چاہیے تھا, ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور جب آپ کو ملے گا نسخہ تو آپ کا دل خوش ہوگا, بہت علوم اس میں پہلے سے درج ہوں گے انشاءاللہ. تو آپ سے زیادہ احساس مجھے ہیں کیونکہ آپ تو مجھ سے پڑھنے آئے, تو آگے ذمہ داری میری ہے کہ بڑی بڑی صورتیں ختم ہو رہی ہیں اور طالب علموں کو حاضرین کو قرآن مجید کا خاص نسخہ نہیں ملا ہے, تو اس کا جتنا وزن مجھ پر ہے اس کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ, اے پروردگار بے شک آپ اکٹھے کرنے والے لوگوں کو قیامت کے دن جس کے آنے میں شک نہیں. سورہ بقرہ میں قرآن کے لیے تلا ریب فیہ, یہاں فرمایا کہ قیامت کے آنے میں بھی کوئی شک نہیں, کیونکہ جس طرح کتاب کی صداقت بیان ہو رہی ہے اس طرح ایمان بالآخرت بھی بیان ہو رہا ہے, مضمون متصل ہے ما سبقہ کے ساتھ. ان اللہ لا یخلف المیعاد, بے شک اللہ تعالی خلاف نہیں کرے گا اپنے وعدے کا.